کل کے بیان میں، کل کے درس میں کچھ آیتیں باقی تھیں، ان کا ترجمہ کروں گا، وقت بچ گیا تو پھر انشاءاللہ آج جو صورتیں پڑھی ہیں ان پر کچھ تھوڑا سا درس ہوگا. کل سورہ بنی اسرائیل کی ہم دوسرا رکوع پڑھ رہے تھے. کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو اتنا بند کرو، گردن سے باندھ لو، اور نہ ہی اس کو مکمل کھول ڈالو، یعنی اعتدال سے، میانہ روی سے خرچ کرو. آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. عرب میں عادت تھی کہ غریب لوگ اپنے بچے کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے، کیونکہ وہاں پانی کی بہت کمی تھی، خوراک کی بہت کمی تھی. اس پہ اللہ نے منع کیا کہ ایسا نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. ان قتلهم كان خطئا كبيرا، ان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی خطا ہے. اس میں جو حاملہ عورتیں حمل گرا دیتی ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بھی اسی وعید میں داخل ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کرنا تو دور کی بات، کوئی ایسا کام مت کرو جس سے زنا کا داعیہ پیدا ہوتا ہو. یہ اس لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی زنا کرتا ہے تو اچانک نہیں کر لیتا، بلکہ زانی بننے کے لیے پہلے اس سے کچھ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. لڑکیوں سے موبائل پہ بات کرنا، دوستیاں لگانا، ان سے تصویریں دیکھنا، انٹرنیٹ پہ، ٹیلی ویژن پہ بیہودہ چیزیں دیکھنا، بے حیائی کے کام کرنا، ان چیزوں سے انسان کی شہوت بھڑکتی ہے اور پھر وہ درندہ بن جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے قدم جاتے ہیں اس چیز کی طرف. تو اللہ نے پہلے ہی پابندی لگا دی کہ ایسے کام ہی نہ کرو جس سے تمہاری توجہ زنا کی طرف جائے. کیوں؟ انہ کان فاحشتن، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کا بہت بدترین راستہ ہے، حلال راستہ نہیں ہے، بہت ہی گندا اور بدترین راستہ. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو، چاہے مومن ہو چاہے کافر. انسانی جان جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، الا بالحق، مگر کسی حق سے. اگر وہ قتل کا مستحق ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. قتل کا مستحق کون ہوتا ہے؟ شادی شدہ جس نے زنا کیا ہو، اس کو حکومت قتل کرے گی. اور قصاصاً کسی کو قتل کیا جاتا ہے، کسی نے آپ کی کسی قریب عزیز کو قتل کر دیا تو آپ کے لیے جائز ہے کہ اول تو حکومت سے مطالبہ کریں، وہ نہیں پورا کرتی تو خود بھی قتل کر سکتے ہیں اس کو. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور فرمایا جس کو مظلوماً قتل کر دیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قدرت دی ہے کہ وہ قاتل سے انتقام لے لے. یہ قدرت اللہ نے حکومت کے ذریعے دی ہے، اسلامی حکومت کو حکم دیا ہے کہ قاتل کو پکڑ کے مقتول کے ورثہ کے حوالے کرو. جہاں جہاں اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہاں انہوں نے یہی قصاص کا نظام نافذ کیا. ہماری حکومت میں یہ سسٹم نظام نہیں ہے. قاتل کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے، پولیس پھر کئی کئی سالوں کیس چلاتی رہتی ہے، کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، بڑی عذاب میں، بڑی مصیبت میں. پھر اگر کوئی لٹکتا ہے تو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے ہیں. جو 10-20 سال اس بیچارے نے جیل میں گزارے وہ الگ، اور پھندے کی جو سزا ہے نا رسی کی، وہ ویسے ہی اذیت ناک سزا ہے. تو شریعت میں اتنے لمبے کیس نہیں ہیں. اللہ نے ان آیات میں صاف بتا دیا کہ جس کو قتل کیا گیا تو ہم نے کیا حکم دیا ہے کہ قاتل کو پکڑ کے مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دیے. کیس ویس نہیں چلے لمبے چوڑے، بس دو گواہوں سے جرم ثابت ہو گیا، عادل گواہوں سے اس کو پکڑ کے حوالے کر دو، اس اب وہ جان سے مار دیں اس کو. ایسا ہوتا رہا ہے، سعودیہ میں بھی بہت ہوتا، اب پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وہاں سنا ہے سعودین کے لیے نہیں ہوتا، کوئی اور پکڑا جائے، پٹھان مٹھان بےچارا، اس کو قتل کر دیتے ہیں وہ. بہرحال تو فلا یسرف فی القتل، فرمایا پھر قتل کرنے میں وہ زیادتی نہ کرے، قاتل کو قتل کرنے میں زیادتی نہ کرے. زیادتی کا مطلب اذیت ناک طریقے سے نہ مارے, مقصد اس کی زندگی ختم کرنا ہے, گردن اڑا دے بس اسے. یہ جو یہ بھی اس میں داخل ہے, پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا, اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے, وحشیانہ سزا ہے. عجیب, دیکھیں اسلام میں کیسی حکمت ہے کہ جب کسی کی گردن اڑائی جاتی ہے نا, تو اس میں جس کی گردن اڑتی ہے اس کو تکلیف کم ہوتی ہے, بلکہ صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جو تلوار سے پہلے ایک وحشت ہوتی ہے کہ مجھے مارا جائے گا. ابھی گردن اڑنے کی تکلیف نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے رگیں ہیں نا, گردن میں چار رگیں, اس میں پورا دوران خون یہاں سے دماغ کی طرف جاتا ہے دل کے ذریعے. جب یہ کٹ گئی نا ایک دم, تو خون پریشر کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے, جس سے دماغ کا رشتہ آپ کے جسم سے منقطع ہو جاتا ہے. جب دماغ کا رشتہ منقطع ہو گیا تو دماغ میں درد کو برداشت کرنے کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ دماغ کا کنیکشن ہی نہیں ہے. اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ چھپکلی کی دم جب کٹتی ہے تو کتنی تڑپتی ہے وہ دم, کتنی اچھلتی ہے, دیکھنے والے کو کیسا ترس آئے گا, ہائے اس دم پہ کیا گزر رہی ہے, کبھی یوں ہو رہی ہے, کبھی یوں ہو رہی ہے, اس میں سے جان نکل رہی ہے. یقیناً جان نکل رہی ہے جس سے وہ تڑپ رہی ہے, مگر دم کو تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ دم تکلیف محسوس کرنے کے لیے دم کے پاس جو دماغ ہونا چاہیے, دم کا اس دماغ سے کنیکشن منقطع ہو گیا ہے. کوئی بھی چیز محسوس جو ہے نا دماغ کرتا ہے, دم کے پاس دماغ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جتنی مرضی تڑپتی رہے دم کو تکلیف نہیں ہوگی, ہمیں ہوگی تکلیف ہے کیونکہ ہمارے پاس دماغ ہے, ہمیں تو ہوگی یہ بیچاری کو کیا ہو رہا ہے ایسے ایسے. اور چھپکلی کو دم کے تڑپنے کی اس لیے تکلیف نہیں ہوتی کہ چھپکلی کے پاس دماغ تو ہے مگر اس کا دم سے رشتہ منقطع ہو گیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو گردن جب کٹتی ہے نا تو دماغ کا جسم سے رشتہ منقطع ہے. اب دماغ کو کوئی کچھ نہیں گزرتی, جسم پہ کچھ بھی گزر رہا ہو, اور جسم جتنا ہل رہا ہو اسے تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس اس تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے اب دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو شریعت میں یہ حکمت ہے, جانور کو بھی گردن سے کاٹنے کا حکم ہے, تڑپتا ہوا بہت نظر آئے گا مگر اتنی تکلیف اسے ہوتی نہیں ہے جتنی ہمیں لگ رہی ہوتی ہے. اس میں روح آسانی سے نکلتی ہے جانور کی, ترس بہت آتا ہے انسان. اور انگریز جس طرح سے جانور کاٹتے ہیں گولی مار کے یا اور کوئی انجیکشن دے کے یا اور گلا گھونٹ کے, اس سے جانور کو بے پناہ اذیت ہوتی ہے, لیکن دیکھنے والے کو ترس نہیں آتا کیونکہ تڑپتا کم ہے, اندر ہی اندر گھٹتا ہے وہ. تو یہ لوگ جس طریقے سے پھانسی دیتے ہیں نا مجرم کو, پھندا ڈال کے لٹکا دیتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ کا جسم سے رشتہ بحال رہتا ہے. گلا جب دبتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنا گلا دبا کے دیکھیں, 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں انسان کے, اتنی اذیت ہوتی ہے. 20-20 منٹ پھانسی کے پھندے پہ مجرم لٹکا رہتا ہے, ڈاکٹر آ کے چیک کرتے ہیں کہ مرا ہے کہ زندہ ہے. یہ وحشیانہ سزا ہے یا اسلام کی سزا وحشیانہ ہے؟ اسلام میں ہے کہ قاتل کو چوک پہ قتل کرو. چوک پہ اس لیے قتل کرو کہ قتل کا مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے کہ لوگ بچیں, تو قاتل کو اس سے تکلیف کم ہوگی, ترس کھانے والے اس پہ بہت زیادہ ہوں گے اور وحشت بہت لوگوں کو ہوگی. ایک شخص نے بتایا, پاکستانی, پہلی دفعہ سعودی عرب میں اس نے کوئی قتل دیکھا قصاصاً. جمعے کی نماز کے بعد وہاں کی حکومت کسی کو لائی, انہوں نے گردن اڑا دی اس کی, ایسا جلاد پہلے کرتب دکھا تھا, ایک دم تلوار ماری اس کی گردن ادھر جا کے گری. تو وہ بلوچ تھا وہ لڑکا کراچی کا, کہہ رہا ہے میں 2 گھنٹے تک کانپتا رہا ہوں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا. وحشت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو آئندہ کبھی سوچے گا کوئی قتل وتل کروں گا, چیونٹی مارتے ہوئے بھی ڈرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مقتول کے وارثوں کو قدرت اور طاقت دی ہے کہ وہ قاتل سے انتقام لے لیں, لیکن معاف کرنے کی ترغیب دی ہے. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بحسان. فرمایا اگر معاف کر دو تو اچھی بات ہے, دیت وغیرہ لے کے چھوڑ دو, اس لیے کہ جو مر گیا وہ تو پیدا ہو نہیں سکتا دوبارہ, اس کا حساب تو اللہ آخرت میں قاتل سے خود لیں گے. تو یہ تو تمہیں جو نقصان پہنچا ہے اس کا حساب لیا جا رہا ہے اس سے. بہرحال گردن اڑانا بھی جائز ہے, اور چاہیں تو اس کو پیسے لے کے چھوڑ دیں اور چاہیں تو فری میں چھوڑ دیں, یہ سب آپ کا حساب کتاب ہے دنیا میں. باقی جس بندے کو مارا ہے اس کو اللہ قیامت کے دن زندہ کر کے بولیں گے تیرا اصل قاتل یہ ہے, تو بتا اس کو کیا سزا دینی ہے, اور اس کی سزا بہت سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہ کان منصورا، ہم نے تمہاری مدد کر لی ہے، لہذا اب تم حد سے تجاوز نہیں کرنا. حد سے تجاوز میں ایک تو میں نے بتایا پھندا ڈال کے لٹکا دینا، یہ حد سے تجاوز ہے. اور حد سے تجاوز بعض قبائلیوں میں دستور ہے کہ جس نے قتل کیا وہ مل جائے، ٹھیک نہیں ملا اس کے کسی بھائی کو مار دو، یہ بھی حد سے تجاوز ہے. اس کی بھی اللہ نے ان آیات میں ممانعت کی. زمانے جاہلیت میں عربوں میں ایسا ہوتا تھا کہ قاتل مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ قاتل کا کوئی انڈی وال مل جائے اس کو ڈیلیٹ کر دو. وہ ایک کراچی والا آدمی وزیرستان گیا قبائلی علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے، تو وہ پٹھان بھائی اس کو اپنے علاقوں کی سیر کرا رہے تھے، کہتے ہیں ادھر پانی کا چشمہ ہے، ہم تجھے ادھر لے کے چلتا ہے، لیکن تھوڑا لمبے راستے سے جائے گا، شارٹ کٹ راستے سے نہیں جائے گا. کراچی کا مہمان تھا، بولا بھائی کیوں، ہم تو ویسے ہی چل پھرنے کے عادی نہیں ہیں، شارٹ کٹ سے کیوں نہیں؟ تو وہ پٹھان بھائی کہنے لگے، خو ادھر ہمارا دشمن ہے، وہ ٹکان کرے گا، گولی مارتا ہے. تو یہ بیچارہ پریشان کہ یار دشمن ہے، پتہ نہیں کس قسم کے علاقے میں آ گیا میں، ادھر تو گولی گولی مارتے ہیں. تو کہے کہ میں تو مہمان ہوں، مجھے بھی مارے گا؟ اس نے کہا ہاں بھائی، وہ مہمان مہمان نہیں دیکھتا، بس جو ہمارا جاننے والا آ گیا وہ اس کا دشمن ہے، کسی کو بھی مار دیتا ہے. تو یہ گھبرانے لگا کہ یار یہ میں مہمان کو بھی پیل دیتے ہیں یہ لوگ، تو بھائی تو ڈرنے لگا. تو پٹھان بھائی نے کہا کہ خو ڈرو نہیں، خدا قسم اس نے ہمارا اگر ایک مہمان مارا، ہم اس کا 10 مہمان مارے گا. مہمانوں کے تبادلے چل رہے ہیں، مہمانوں کے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے ہمارا ایک مہمان مارا، ہم اس کے بدلے میں اس کا 10 مہمان مارے گا. تو یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے، لیکن بہت سی قوموں میں ایسا ہوتا بھی ہے، مہمان مہمان کھیل رہے ہیں. اس نے چاچے کو مارا تو وہ تمہارا بھتیجے کو مارے گا. تو اللہ نے فرمایا جس نے قتل کیا ہے بس اسی کو مار سکتے ہو، اور مارو بھی اذیت سے نہیں. بعض مارتے ہیں بوٹیاں بنا دیتے ہیں، مسلح بنا دیتے ہیں، کچوڑ نکال دیتے ہیں، بس مارنا گردن اڑاؤ اس کی، ختم ہو گئی بات. تو یہ اس میں تجاوز نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، آگے فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو. مال یتیم کھانا تو دور کی بات، کتنا بڑا جرم ہے جس کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر جا کے یتیموں کی چپل چوری نہ کرو. یتیم کا مطلب ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں میں نابالغ بچے ہیں، یعنی بھائی بہن نابالغ ہیں، بڑا بھائی ان کی وراثت کھانا شروع کر دیتا ہے، یا آپ کے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو چچا اپنے بھتیجوں کی وراثت کھا جاتا ہے. یہ صبح شام نظر آ رہی ہے یہ چیزیں، ماموں کھا جائے گا، چچا کھا جائے گا، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور عجیب عجیب طریقے سے کھاتے ہیں ان کی وراثت، ان کی خدمت کے بہانے سے کھاتے ہیں کہ بھائی ان کے عید بقرعید پہ کچھ کپڑے بنا دیے، کچھ تھوڑے سے خدمت کر دی، کچھ اسکول کی فیسیں بھر دی، اور جو ہے اس طرح سے بنا بنا کے دے دیا، وراثت نہیں دے رہے ان کو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا حتی یبلغ شدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، پھر اس کا مال اس کو پکڑا دو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جب ایگریمنٹ کرو، معاہدے کرو، تو ان معاہدوں کو پورا کیا کرو. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس لیے کہ معاہدوں کے بارے میں ایک سوال تو دنیا میں ہوتا ہے جس پارٹی سے معاہدہ کیا، ایک سوال قیامت میں اللہ تم سے بھی کرے گا. تو دنیا کی پارٹی کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. آج کتنے اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، پرچیزنگ کا معاہدہ کر لیا کسی سے، یہ پلاٹ 20 لاکھ کا بیچ دیا، ڈن ہو گیا، بیانہ لے لیا، ادھر سے کہیں اور سے کال آ گئی، یار 21 کا میں لے رہا ہوں، اس کو بیوقوف بنا دیا کہ اصل میں اس پلاٹ میں دیکھیں کچھ گڑبڑ ہے، آپ کو 20 کا تو دے دیا، لیکن آپ میرے جاننے والے ہیں، اچھے آدمی ہیں، میں بتا دوں گڑبڑ ہے اس میں، کوئی فائلوں میں گڑبڑ ہے، کیونکہ وہاں سے 1 لاکھ زیادہ مل رہے ہیں نا، اب اس کو ٹوپی کرا کے ادھر پکڑا دو، ادھر بیٹھ جاؤ. شوق تو یہ معاہدوں کی خلاف ورزی ہے. کتنے سارے احکام اس آیت اس صورت میں اللہ نے بیان کر دیے نا، 2 رکوع میں، معاہدوں کی خلاف ورزی ہے. زبان دے دی، ڈن، بس. اب 20 لاکھ یا 20 کروڑ بھی کوئی لگا رہا ہو، اب اس کو آپ نہیں دے سکتے. اسٹیٹ ایجنٹوں میں ہم نے یہ چیز بہت دیکھی ہے، گھر بکتا ہے اس میں بھی ایسا کرتے ہیں، گاڑی بیکیں گے، زبان دے دی، ڈن ہو گیا سودا، اب کہیں سے گاڑی کا اچھا سودا آیا، اس کو ٹوپی کرا دیں گے. رشتوں میں ایسا ہوتا ہے، معاہدے ہو گئے، بات طے ہو گئی، ہاں جی ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی کرے گا، آپ کی بیٹی ہمارے بیٹی سے، سب کچھ ہو گیا، سب اب ٹانگ اڑانا شروع وہاں سے. کوئی اور سنا ہے آپ نے وہاں شادی کی اپنے بیٹے کی؟ جی ہم نے کی. وہ پتہ نہیں ہماری بھی تو ہے. اب اس کی نیت بدل جاتی ہے, یہ والے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں, تو ان کو کیا کریں گے, اصل میں کچھ یہ ہے, کچھ دیکھ لیں, ابھی استخارہ نکال رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو بھائی ڈن نہیں کرو, اگر کوئی معاہدہ ڈن نہیں کرو, بولے ہم جب تک نکاح نہیں ہو جاتا کوئی معاہدہ نہیں, ایسا کرو. اور اگر کر دیا, جب تک شرعی عذر نہیں ہے, پھر اس زبان دے کے واپس پیچھے نہ ہٹو, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو, کوئی تمہارے خلاف ایف آئی آر تھوڑی کٹوائے گا تم نے اگر منگنی توڑ دی. لیکن ان العہد کان مسئولا, اس عہد اور اس ایگریمنٹ کا قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا, اللہ پوچھے گا, وہ پارٹی نہیں پوچھ رہی, اللہ پوچھے گا تم سے. تو اس لیے بھائی یہ جتنے بھی خرید و فروخت کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں, اور جتنے شادی بیاہ کے معاہدے ہوتے ہیں, یا اور جس قسم کے اللہ سے بھی انسان معاہدے کرتا ہے, بہت سارے توبہ کرتا ہے, معاہدہ ہی توبہ کرنا, ان معاہدوں کو پورا کرنا چاہیے. آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, جب کسی چیز کو تولو, دوسرے کا حق دو, تو پورا پورا ناپ تول کے دو, اس میں ڈنڈی نہ مارو. وزنوا بالقسطاس المستقیم, اور پورے ترازو سے وزن کیا کرو. دینے کا وقت لیتے ہوئے تو پورے پورا حق وصول کرتے ہو, دو تو جس کا حق ہے اس کو بھی گن کے دیا کرو. پیسہ میں نے بتایا تھا نا, دو چار دن پہلے بھی بیان میں یہ بات آئی تھی, آج لوگ پیسہ دینے میں تو ڈنڈی مارتے ہیں, لینے میں اپنا حق پورا پورا وصول کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. آج لیٹر کے پیمانے, پیٹرول پمپ میں جائیں آپ, کتنے پمپ ایسے ہیں 100 روپے کا پیٹرول ڈالیں تھوڑی دور جا کے ختم ہو جائے گا, کمبختوں نے مشینوں میں گڑبڑ کی ہوئی ہے. سبزی والوں میں ہر شخص کا بٹا, جو سبزی والے آج کل آلو پیاز ٹماٹر بیچنے, ہر ایک کے بٹے میں گڑبڑ ہے, ہر ایک کے بٹے. ہمارے ایک دوست یہاں سے مرغی خرید کر لائے 5-10 کلو, انہوں نے اپنے گھر میں بھی ایک ڈیجیٹل ترازو رکھا ہوا ہے, لا کے دیکھے تل ملائے میرے پاس, جیسے میں نے کم کیا تول, کہہ رہے یہ قوم کیا کرے گی, اس سے 5 کلو مرغی تھی 3 کلو نکلی ہے, یہ 2 کلو پی گیا. تو یہ ہے مولوی نماز پڑھتے ہیں اور یہ کر. میں نے کہا بھائی وہ سبزی والا ہے, مولوی نہیں ہے. کہہ رہے نہیں یہ ایسے, اور مولویوں کا فرض بنتا ہے ان کو سمجھائیں جا کے, اور نماز روزے میں لگے رہتے ہیں, معاملات میں نہیں لگے رہتے. تو وہ پتہ نہیں مجھ پہ نزلہ کیوں اتار رہے تھے. تو بہرحال غصے کی بات تو تھی, لیکن میرے اوپر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ان میں جا کے کرنا چاہیے تھا. تو یہ کر رہے ہیں, سبزی والے بھی کر رہے ہیں یہ کام, اور مرغی والے بھی کر رہے ہیں, گوشت والے بھی کر رہے ہیں. اس کو تو کتنا سخت قرآن نے بیان کیا, فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا. اگر یہی دنیا ہوتی تو کھا پی کے مر جاتے, کوئی پرابلم نہیں تھی. اللہ فرماتے ہیں سارے گوشت آلو پیاز ٹماٹر کا میں حساب لوں گا, میں, کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم سے حساب بھی لیا جائے گا. جس کو کل قیامت کے دن عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے جواب دینا ہے, اس پر یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی, حساب دینا ہے. دیکھو دنیا کے تھانے میں کھڑے ہونا ہوتا نا, تو بھی لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ایس ایچ او صاحب دیکھ رہے ہیں, بٹا پورا لکھو. ایک دفعہ میں پہلے میں جہاں میری رہائش تھی, تو میں نے دیکھا کہ دکان والے سارے بٹے بٹے تبدیل کر رہے ہیں. میں ڈر, میں نے کہا کیوں بھائی, کہہ رہے چھاپا پڑ رہا ہے, حکومتی اہلکار آ رہے ہیں چیک کر رہے ہیں ہر ایک کا, کلو کا باٹ جو ہے نا کہ برابر ہے یا نہیں, چیک کر رہے ہیں. تو حکومت کا ڈر ہے, اللہ کی عدالت کا ڈر نہیں ہے. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا ان کو ڈر نہیں ہے کہ ایس ایچ او صاحب چھاپا مار سکتے ہیں کسی وقت, یہ نہیں فرمایا. اللہ کو پتا ہے کہ پولیس چھاپا مارے گی تو مکمکا ہو جائے گا, دیکھ پولیس تو ان سے بڑی چور ہے, اس نے تو پتہ نہیں کتنوں کو پی کے بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا ان کو علم نہیں ہے کہ کل قیامت میں اللہ حساب لے گا ان سے. اللہ کے ہاں ان کی ایف آئی آر کٹ چکی ہے, جو اللہ نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں نا, ان کا کام ہی رپورٹیں لکھنا ہے. کرامن کاتبین, دائیں اور بائیں کندھے پہ جو فرشتہ بٹھایا ہے, ان کا کام ہی رپورٹ لکھنا ہے. یہ کچی رپورٹ نہیں لکھتے, یہ ڈائریکٹ پکی رپورٹ لکھتے ہیں. اور الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, سارے رپورٹیں صبح و شام اللہ کے پاس پہنچ رہی ہیں. تو فرمایا کہ ولا تقف ما ليس لك به علم, اور ایسی چیز کے در پہ نہ ہو جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ بہت اہم آیت, جس چیز کا علم نہیں ہے اس میں تبصرہ نہ کرو جب تک یقین نہ ہو. آج ذرا ذرا سی باتوں پہ کسی کو بدنام کر دیتے ہیں, تھوڑی سی کسی نے برائی کر دی, کسی عورت نے اپنے شوہر کی برائی کر دی, تو وہ اس کا شوہر پورے محلے میں بدنام ہو جاتا ہے. شوہر نے بیوی کی برائی کر دی تو بیوی پورے محلے میں بدنام ہو جاتی. حالانکہ آج کل یہ کوئی گواہی تو نہیں ہے نا, ذرا ذرا سے جھگڑے چلتے ہیں, سیاستدان ایک دوسرے کو بدنام کر دیتے ہیں اور لوگ پھر تسکے لے لے کے تبصرے کرتے ہیں. کسی نے, آپ دفتروں میں ملازمت کرتے ہیں, ایک امپلائی دوسرے امپلائی کو ذلیل کر دیتا ہے, کوئی الزام لگا دے گا سب اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا لا تقفو ما لیس لك به علم, یقینی علم جب تک نہ ہو تو کسی چیز کے پیچھے مت چلو, بدگمانیوں پہ مدار نہ رکھو, چیزوں کا ثبوت مانگو ثبوت. اور یاد رکھو شریعت میں کسی کے نجی معاملات میں دخل اندازی کی ویسے بھی اجازت, کوئی ذاتی طور پر کتنا ہی برا ہے تو وہ اس کی ذات کا معاملہ ہے, اس پہ تو تبصرہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, ثبوت مانگنے کی اجازت نہیں ہے. اگر صرف اس معاملات میں کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, پھر انسان بچنے کے لیے اس کی تجسس کرے, تفتیش کرے, بھائی یہ کوئی بندہ دو نمبر تو نہیں. اگر کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ فلاں آدمی برا ہے, وہ بدکاری کرتا ہے, وہ بد نظری کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, تو شریعت پھر اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. آپ کہیں گواہ لے کر آؤ پھر مانوں گا. کیوں لے کر آؤ بھائی گواہ, تو کیا لگتا ہے اس کا, وہ کر رہا ہے وہ جانے اللہ جانے. حکومت کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے معاملات میں گھسے, تو ایک عوام کو کہاں سے اجازت ہوگی کہ گھسے کسی کے معاملات. ولا تجسسو, قرآن کہہ رہا ہے کسی کے معاملے کی ٹو نہ لگاؤ, برائیوں پہ پردہ ڈالو پردہ. ہمارے ہاں ایک شخص کی برائی بیان کی جاتی ہے, اچھل اچھل کے اس کو لوگ جو ہے نا وہ لیتے ہیں, خوشی خوشی اس کو بیان کرتے ہیں, اور ایک اچھا بھلا آدمی بیٹھے بیٹھے ذلیل ہو جاتا ہے. اگر وہ برا نہیں ہے تو ذلیل ہونا تو بہت ہی بڑا جرم, اور اگر بالفرض وہ برا بھی ہے پھر بھی اس کو ذلیل کرنے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ہمارے بزرگ ایک بڑی اچھی مثال دیا کرتے ہیں, فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی برائی کر رہا ہے نا, چھپ کے برائی کر رہا ہے, تو ایسے ہے جیسے کسی نے حق دیا, برائی تو برائی ہے, اور ایک اس کی برائی کو دوسروں سے بیان کر رہا ہے تو ایسے جیسے اس نے اس کا ہگا ہوا جو پخانا ہے نا وہ ڈنڈی میں لے کے سارے محلے میں پھیلا رہا ہے. تو کون بڑا جرم مجرم ہوا, جس نے ہگا وہ بڑا مجرم ہے, یہ جو اس کے گوں کو پھیلا رہا ہے, جو گوں کو پھیلا رہا ہے نا وہ زیادہ بڑا مجرم. کوئی برائی کسی کی دیکھ لی, چاہے نیک آدمی کی برائی دیکھی چاہے برے آدمی کی برائی. نیک کا مطلب یہ, بعض دفعہ ایک آدمی اچھا ہوتا ہے اس سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی مولوی صاحب ہے ان کو دیکھ لیا کہیں کوئی الٹے سیدھے کام کرتے ہوئے, کوئی جو ہے کوئی تبلیغ میں چار مہینے لگا کر آیا بےچارہ نیا نیا نیک بنا تھا, اتفاق سے کہیں شیطان نے ورغلا دیا, کہیں سیٹنگ ویٹنگ کر رہا ہے, کہیں بیٹھ کے بی اما پارک میں کہیں کسی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, ڈیٹ مار رہا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا, میں یہ اس لیے مثالیں دے رہا ہوں کہ یہی چیزیں ہیں جو سامنے آتی. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ یار وہ ایک مولوی صاحب تھے, ڈیٹ مارتے ہوئے دیکھا میں نے ان کو وہاں بھی, وہ سپاری پارک میں مجھے بتا رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی دیکھ لیا تو مجھے کیوں بتا رہا ہے بھائی, وہ تو شکر ہے میں اس مولوی صاحب کو جانتا نہیں تھا. میں ان کو ڈانٹا, میں نے کہا وہ مولوی صاحب نے غلط کیا, اچھا کام نہیں کیا, لیکن آپ اس سے بھی زیادہ غلط کر رہے ہو, مار لی ڈیٹ تو انہیں کو جا کے چپکے سے بتا مولوی صاحب آپ پہ سوٹ نہیں کرتی یہ چیزیں, ٹھیک ہے غلط کر رہے ہیں, انہیں کو چپکے سے بتا دیتے جا کے کہ ایسا نہ کریں. دوسروں کو بتانے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ برائی پھیلے گی. ایک دفعہ تو لوگ یہ کہیں گے ہائے اتنے گندے مولوی صاحب کے, دیکھو مولوی ہو کے یہ کام کر رہے ہیں, اور تھوڑے دنوں میں کیا کہیں گے یار جب مولوی ہو کے یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم تو مولوی نہیں, ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا. تو وہ مولوی صاحب کے عمل سے اتنی برائی نہیں پھیلی جتنی اس عمل کو نشر کرنے والا برائی پھیلا رہا ہے. تو شریعت کا حکم ہے پردہ پردہ ڈالو, پردہ پردہ دری نہ کرو کسی کی. کتنا ہی بڑا شخص ہو, کتنا ہی بڑا بزرگ ہو, گناہ کر لیا چھپاؤ اس کو. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں کے عیوب کو چھپائے گا اللہ قیامت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا, اور جو کسی کے عیب کو ظاہر کرے گا قیامت میں اللہ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرے گا. تو میں نے اس نوجوان سے یہی کہا, میں نے کہا اس مولوی صاحب نے غلط کیا, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا اچھا کام کیا, لیکن اس نے ایک غلطی کی, آپ نے جو پھیلا دیا نا اس کو, اب آپ اپنی خیر مناؤ. آپ کے چھپے ہوئے گناہوں کو قیامت کے دن دنیا میں بھی اللہ ذلیل کر سکتا ہے, اور میں نے دیکھا ایسے لوگ جو دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں اللہ ان کو تو ذلیل کر ہی دیتے ہیں دنیا میں, ان کی تو عزت چھوڑتے نہیں, مشاہدہ ہے. تو قیامت میں بھی ذلیل کرے گا. تو کسی اچھے آدمی کو گناہ میں دیکھ لیا یا برے آدمی کو گناہ میں دیکھ لیا, چھپاؤ. اللہ کا نام ہے ستار, پردہ ڈالنے والا. تو حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق اختیار کرو. اللہ ستار ہے تو تم بھی ستار بنو. ستار کا مطلب ستر ڈال دیتا ہے, پردہ ڈال دیتا ہے, تو ستر ڈال دیتا ہے, پردہ ڈال دیتا ہے, تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ میری مخلوق دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈال. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یقینی چیز نہ ہو تو اس کے پیچھے نہ پڑو. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, اس لیے کہ تمہاری کان, تمہارے آنکھیں اور تمہارے دل سے ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. جو چاہو سن لو, اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی کسی کی برائی کر رہا ہو, بیٹھ کے سننا شروع کر دو, سنو گے تو اس کو جہاں بولنے کا گناہ ملے گا تمہیں سننے کا بھی ملے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ غیبت جب کوئی کرے تو جیسے غیبت کرنا جائز نہیں ہے, سننا بھی جائز نہیں. اس کو بول دیں ایکسکیوز مس, ٹھیک ہے نا, ایکسکیوز سر آپ یہ کام نہ کریں, جیسے آپ بولنے پہ گناہ گار ہو رہے ہیں میں سننے پہ بھی ہو رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, چھوڑ دیں فلاں مولوی صاحب کیسے ہیں, فلاں جو ہے نا وہ فلاں سا. اچھا یہ بات یاد رکھیں, کوئی کھلا گناہ گار ہو نا, کھلا, وہ اپنے گناہ کو چھپاتا ہی نہیں ہے, اس کی غیبت جائز ہے. تو کوئی بھی برائی کر رہا ہو, اور خاص طور پہ میاں بیوی کی برائی ایک دوسرے سے کرنا, یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے. اللہ نے یہودیوں کی خصلت بیان کی ہے میاں بیوی کو لڑوانا. آج یہ کام بہنیں بہت کرتی ہیں. بہن جو ہے نا اپنی بھابھی کو اپنے بھائی کے خلاف ورگلائے گی, جیسی بھائی آئے گا اس کے کان بھرے گی, تمہاری بھابھی صاحبہ یہ کہہ رہی تھی, یہ الٹی بات کر رہی تھی. وہ بھائی جو ہے نا پک پک کے اپنی بیوی کے خلاف دماغ پک جاتا ہے اس کا, اور پھر ادھر جو ہے وہ شوہر کے خلاف کان بھرے جاتے ہیں, لڑوا دیا جاتا ہے, طلاقیں دلوا دی جاتی ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے کان, تمہارا دل, دل میں الٹے سیدھے خیالات لاؤ گے جان بوجھ کر, تو اس کے بارے میں سوال ہوگا. آگے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کے مت چلو, تکبر سے مت چلو. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, تمہاری ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم زمین کو پھاڑ ڈالو. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, نہ اتنے لمبے قد ہیں تمہارے کہ پہاڑوں سے اوپر نکل جاؤ. 6 فٹ کے, 7 فٹ کے, 5.5 فٹ کے ہو, جتنی اوقات میں ہو نا اتنے ہی رہو. یہ جو ہے نا ہم چما دیگر نیس, ہم جیسا کوئی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم چما ڈنگر نیس, ہم جیسا ڈنگر کوئی بھی نہیں. تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا, اللہ فرماتے ہیں یہ ساری برائیاں جو ہم نے بیان کی ہیں پورے 2 رکوع میں, کئی آیات میں, کل سے جو چلتی آ رہی ہیں, تمام کی تمام چیزیں اللہ کی نظر میں ناپسند ہیں, اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. ذلک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ آیات ہیں, یہ وہ احکام ہیں, یہ وہ حکمت کی باتیں, من الحکمہ, حکمت کی باتیں ہیں جو تیرا رب تجھے سکھا رہا ہے. آپ ان باتوں کو خود سے نہیں جانتے, آپ تو امی ہیں, آپ کا تو کوئی ٹیچر نہیں ہے, آپ کا تو کوئی استاذ نہیں ہے, آپ کی تو پیدائش سے پہلے آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا. یہ چیزیں آپ کو ہم نے سکھائی ہیں, ہم نے, اور ہمارے سکھانے سے آپ اپنی امت کو یہ چیزیں پہنچا رہے ہیں. فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اب ان احکام کو اللہ نے دوبارہ توحید پہ ختم کیا. توحید سے شروع کیا تھا نا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, دوبارہ توحید پہ, کیونکہ توحید کا حکم سب سے اہم ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, آخر میں ہم تجھے یہ بتا دیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا, ورنہ جہنم میں اوندھا ملامت کر کے دھتکار کے پھینک دیا جائے گا. جہنم ذلیل کر کے پھینک دوں گا تجھے جہنم کی آگ میں, اگر میرے ساتھ کسی کو معبود بنایا. اللہ تعالیٰ ان تمام احکام پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن پر آج کے مسلمان کا عمل نہیں. کل کے مضمون کو آج کے مضمون سے ملائیں یہ دونوں, کیونکہ وہ تو وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا. تو آج ہمارے جو مسلمانوں کی توجہ ہے نا ان چیزوں کی طرف نہیں ہے. کوئی دین پر آئے گا بھی تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلافات, اور یہ ٹانگیں چوڑی کرو, اور جناب یہاں بھی آتے رہتے ہیں عجیب عجیب سے اس قسم کے لوگ, میرے پاس میسج آتے رہتے ہیں, ٹانگیں چوڑی کرنی چاہیے, رفع الیدین کرنا چاہیے نماز میں, اور آمین زور سے کہنی چاہیے, اور اتنی رکعت تراوی ہے اتنی نہیں ہے, چیلنج, کھلا چیلنج حنفیوں دیوبندیوں کو, ٹھیک ہے نا, ایسا بس آئے گا. ابھی بھی پڑھے ہوئے کتنے حنفیوں دیوبندیوں کو کھلا چیلنج, اگر زور بازو ہے تو جواب دو دیوبندی کافر. یہ پڑھا ہوا ہے میں, فضائل اعمال کے صفحہ نمبر فلاں کے فلاں صفحے پہ لکھا ہوا ہے, ایک کرامت لکھی ہوئی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے دیوبندی بھی کافر. تو یہ چیزیں آ رہی ہیں, یہ کیا اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ وہ انٹرنیٹ پہ ایک صاحب ہے نا, انہوں نے کسی عالم کو چھوڑا نہیں ہے, پتہ نہیں توصیف کمال ہے کیا نام ہے اس کو, اسلام کی بڑی بہترین خدمت کر رہے ہیں وہ, نہ مولانا طارق جمیل صاحب کو چھوڑا, نہ جماعت اسلامی کو, نہ وہ اس کو کیا نام ہے, پتہ نہیں کتنی جماعتیں, مجھے تو یاد بھی ہے, کسی عالم کو نہیں چھوڑا کسی فرقے کے, سارے مشرک سارے کافر عیب نکال نکال کے لوگوں کے عیب نکال نکال کے ویڈیو کیمرے خفیہ سے دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. میرے سے لوگ بہت رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت اس کی باتوں کا جواب دیں, تو میں ایک جواب دیتا ہوں کہ اگر میں اس کی باتوں کا جواب دوں تو میری شکل اس جیسی نہ ہو جائے گی, عجیب سی شکل مجھے, تو میں نے اس کو جب بھی دیکھا ہے جیسے ایک چہرے سے وہ نہیں چپک رہی ہوتی. تو یہ کون لوگ ہیں؟ امت کو توڑنے والے توحید کے نام پہ, ساری دنیا غلط. تو قرآن کی جو بنیادی تعلیمات ہیں نا وہ یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی, ان پہ زور لگانا چاہیے. باقی نمازوں کے طریقوں میں اختلاف صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, کچھ ایسے پڑھتے تھے کچھ ایسے پڑھتے تھے, کچھ زور سے آمین کہتے تھے کچھ آہستہ آمین کہتے تھے. آج تک امت ان چیزوں پہ لڑی نہیں, لیکن آج جو لوگ ان چیزوں پہ امت کو لڑوا رہے ہیں نا, ان کی دلیل کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو, لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ تخریب کار لوگ ہیں, ان سے دور رہو. کوئی بھی آ جاتا ہے آپ کے پاس غیر مقلد, یہ دیکھو حدیث میں لکھا ہوا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, رفع الیدین کرنا چاہیے, تو اس سے بولو بھائی کہ ہم عالم نہیں ہیں, ہم نے علماء سے رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں بھی سنی ہیں, اور اگر آپ نے بحث کرنا ہی ہے تو یہ مولوی صاحب ہیں, ان کی مسجد میں تشریف لائیں, جب بھی آئیں گے یہ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر ان کے پاس معقول جواب ہوا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے آپ یہ تخریب کاری پھیلا رہے ہیں. یہ لوگ زہر کا پیالہ پی لیتے ہیں مگر آ کے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان لوگوں کو بہت زیادہ پرکھا ہوا میں. ابھی کچھ دن پہلے ایک منکر حدیث آ گیا تھا, اس نے اٹھ پٹانگ باتیں شروع کر دی کہ جو کچھ ہے قرآن میں حدیث کچھ نہیں ہے. یہاں آپ کی مسجد میں اثر کے بعد آ گئے, بہت بڑے کوئی ان کے شیخ القرآن تھے وہ, تو آ کے بیٹھ کے بات کرنے لگے, کہہ رہے ہیں حدیث کی ضرورت کیا ہے جب قرآن میں سب کچھ ہے. میں نے کہا بے شک قرآن میں تو سب کچھ ہے, کہہ رہے حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کہا چلو یہ بھی قرآن میں سب کچھ ہے تو یہ بھی لکھا ہوگا کہ حدیث کی ضرورت ہے یا نہیں, یہ بھی قرآن میں ہوگا نہیں ہوگا؟ سب کچھ میں تو پھر یہ بھی داخل ہے نا. نہیں سمجھ میں آ رہی میرا خیال ہے بات. کہیں گے حدیث کی ضرورت کیا ہے ہمیں جب قرآن میں اللہ نے فصلناہ تفصیلہ کہہ دیا, ہم نے تفصیل سے ہر چیز بیان کر دی. تو میں نے ان سے کہا کہ ہر چیز, وہ کسی کو گمراہ کر رہے تھے, چار پانچ لڑکوں کو انہوں نے منکر حدیث بنا دیا تھا. تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی, میں نے کہا کہ میں تو حدیث کو حجت مانتا ہوں, دلیل مانتا ہوں, آپ نہیں مانتے, یہ اتنا اہم اختلافی مسئلہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا یہ بھی قرآن میں لکھا ہوگا کہ اس میں میری مولوی طارق صاحب کی بات زیادہ صحیح ہے یا آپ کی؟ اب چپ, اگر کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں لکھا, اس کا مطلب پھر کیا ہوا قرآن میں ہر چیز نہیں ہے, اور اگر کہتا ہے پھنس جائے گا, یہ مولوی صاحب دکھا دیں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمیں ان احمقوں سے بات کرنا آتا ہے. غیر مقلدین میں دو قسمیں, ایک معتدل قسم کے ہوتے ہیں, ان سے ہم نہیں الجھتے, اور ایک بڑے خناس قسم کے ہوتے ہیں. ان کا کام ہے امت کو توڑنا. کبھی امام ابو حنیفہ کو بدنام کریں گے, ایک آئے یہاں پہ کہنے لگے امام حنیفہ کو تو صرف 17 حدیثیں آتی تھیں, امام ابو حنیفہ کو تو صرف 17 حدیث. میں نے کہا 17 تو درجہ اولا کے طالب علم کو, اس سے تبلیغ میں کوئی سیروزہ لگا کے آ جائے نا, 17 تو اس سے زیادہ اس کو آ جاتی ہے. کیسی بات کر رہے ہیں, احمق قسم کے لوگ. تو خود جاہل جہل مرکب, اور باتیں ایسی کریں گے شیخ چلی جیسی بیٹھ گئی. تو اسی طرح میں ان سے بھی بات کرتا ہوں, آ کے بات کریں گے, بھائی جب قرآن حدیث میں سب کچھ ہے تو فقہا کی طرف جانے کی کیا ضرورت؟ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, یہ قرآن حدیث ہی سے پوچھتے ہیں کہ فقہا کی طرف جانے کی ضرورت ہے یا نہیں, یہ سب کچھ میں یہ بات بھی داخل ہے یا نہیں. اب ایک دم چکر کھاتے ہیں, یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا اگر قرآن حدیث کہہ رہا ہے کہ فقہا سے پوچھو, پھر تو فقہا کی طرف جانا ہے, اگر کہہ رہے کہ نہیں پوچھو تو نہیں جاتے, اور اگر یہ لکھا ہی نہیں مسئلہ قرآن حدیث میں تو اس کا مطلب قرآن حدیث نے اتنی اہم بات ہی نہیں بتائی, پھر تو جامع ہی نہ ہوا. تو ان کم وقتوں کو جو ہے نا میرے پاس لایا کریں آپ, انشاءاللہ بات کروں گا میں ان سے. تو وہ کم وقت بھی ایک آیا یہاں پہ, کئی لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے, نماز کا انکار, زکوٰۃ کا انکار. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو آتا ہے قرآن حدیث میں کہ حدیث حجت ہے یا نہیں, یہ مسئلہ بھی تو قرآن نے بیان کیا ہوگا. اب چپ, میں نے کہا آپ تو چپ رہیں گے, میں بتاتا ہوں بیان کیا قرآن نے, اتنا امپورٹنٹ مسئلہ. میں نے کہا قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تاکہ اے نبی آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں. تو میں نے کہا نبی کا وہ بیان کردہ کہاں ہے؟
وہ حدیثوں کی کتابیں لائے تھے, کہہ رہے یہ سب غلط. میں نے کہا چلو مان لیا یہ غلط ہے, تو پھر وہ جو نبی نے بیان کیا وہ یوٹیوب پہ ملے گا, یہ بلو ٹوتھ کے ذریعے ملے گا, یہ کسی کیسٹ میں ہے, ریکارڈنگ میں کہاں ہے وہ؟ اور اگر نبی نے بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ تاکہ بیان کرو, تو اس کا مطلب نبی نے ہی نہیں قرآن پہ عمل کیا, تو اس نبی کی نبوت پہ ہم صداقت پہ کیسے ایمان لائیں کہ جس نبی پر کتاب نازل ہو رہی ہے وہ نبی کتاب پر عمل نہیں کر رہا؟ تو یقیناً نبی نے بیان کیا تو ہے, اور اگر اللہ نے اس بیان کردہ کو ضائع کر دیا تو پھر نبی سے بیان کروایا کیوں؟ اس لیے کروایا نا کہ تاکہ اس یہ قرآن محفوظ ہو جائے. تو اب وہ کیا کہہ رہے, کہہ رہے یہ جو نبی نے ڈیفائن کیا ہے یہ یہی قرآن ہی تو ہے جو نبی نے دے دیا. تو میں نے کہا یہ ایسے احمقانہ جواب ہے حضرت, کہ جیسے کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ نیوٹن کا قانون سناؤ, اسٹوڈنٹ نے سنا دیا نیوٹن کا وہ رد عمل والا, ایک مکہ زور سے مارو تو اتنی زور سے واپس مکہ آگے لگے گا. آج کل اس سیٹ اپ پہ چل رہا ہے یہ قانون جو ہے نا, ایکشن ری ایکشن والا قانون. تو میں نے کہا ٹیچر کہتا ہے کہ اس قانون کو ڈیفائن کرو, تبیین کرو, تو وہ دوبارہ وہی قانون سنا دیتا ہے, تو یہ جواب صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ ڈیفینیشن یا ڈیفائن کرنا جو ہے نا اس سے ہٹ کے ہوگا, وہ تو متن سنا دیا نا, اب اس کو الگ سے کوئی چیز آئے گی تو وہ بیان کرے گا نا. اب ٹیچر بار بار کہہ رہے بیٹا آپ نے نیوٹن کا قانون تو سکھا دیا کہ ہر عمل کا ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, جو اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایکشن ہو, اب اس کو ذرا مثالوں سے واضح کرو. وہ پھر وہی قانون سنا رہا ہے, ٹیچر کہے گا اس کا دماغ خراب ہو گیا. تو ایکسپلینیشن جو ہے نا ہمیشہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو میں نے کہا اگر یہی قرآن دے کے چلے گئے تو اس کی ایکسپلینیشن کہاں ہے پھر؟ چپ کر کے بیٹھے ہوئے. مجھے وہ لطیفہ یاد آیا, ایک سکھ سے کسی نے پوچھا سردار جی سے کہ نیوٹن کا پہلا قانون سناؤ, تو اس نے کہا سر آخر سے آتا ہے, شروع سے یاد نہیں. اس نے کہا چلو بیٹا جہاں سے آتا ہے آخر سے ہی سنا دو. تو کہتا ہے اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹن قانون, اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹن لا. وہ آخر میں ہر قانون کا یہ ہوتا ہے نا, شروع کی ڈیفینیشن حذف کر لی, آخر میں کہ یہ اینڈ اٹ از کالڈ دا فرسٹ لا آف نیوٹن. تو میں نے کہا یہ ایسا ہی ہو گیا بھائی. تو میں نے کہا وہ کدھر ہے نبی کی ایکسپلینیشن ہے کہاں؟ اگر وہ حدیث میں نہیں ہے تو آپ بتاتے ہیں پھر کہاں ہے. اسی سوال میں بیچارہ کلابازیاں کھاتا رہا بیٹھ گیا. پھر کہا یہ چھوڑو دوسرا سوال کو, دوسرا سوال کیا اس کا جواب دیا, تو پھر وہ سمم بکمن. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. تھے بہت بڑے ان کے کوئی شیخ, کہہ رہے ہم اہل قرآن ہیں, ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں. میں نے کہا آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے, ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں. پھر وہ کرسی پہ جا کے دور جا کے بیٹھ گیا, کہہ رہے ہم بات ہی نہیں کرتے جاؤ. ٹھیک ہے نا, تو اچھا ڈر اتنا رہا تھا کہ میں نے کہا میں جب آپ کو میں نے خود بلایا ہے تو میں آپ کو چائے بھی پلاؤں گا, آپ کو میں خدمت کروں گا. رمضان سے ایک دن پہلے کی بات ہے, یہ روزہ نہیں تھا اس وقت, اسے چائے بھی پلاؤں گا, کھانا بھی کھلاؤں گا, اور کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ جو بولنا ہے بولیں اول فول, آپ کو یہاں تحفظ ہے. کہہ رہے نہیں مجھے ڈر رہا ہے آپ مجھے لڑکوں سے پٹوا نہ دیں کہیں, لہٰذا بند کمرے میں میٹنگ ہوگی. میں چاہ رہا تھا اوپن ہو, اس لیے نہیں کہ میں پٹوانا میرا کوئی اس طرح کا میں آدمی نہیں ہوں کہ پٹواؤں گا بھائی. میں کسی کو جب دعوت دی ہے جتنا ہی غلط بات کرے تو بس برداشت کرو جب بلایا ہے, لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ سب کے سامنے بات آئے اور پھر یہ آئندہ کسی کو تبلیغ کرتا ہوا نظر نہ آئے. جب سب دیکھیں گے نا, اس دن تو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا, اب ساری دنیا کو بیوقوف بنا رہا. یہ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں بند کمرے میں تاکہ جتنی ذلت ہو وہیں ہو جائے ہم. تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے ان کا. تو میرے بھائی یہ قرآن مجید کے اصل احکامات ہیں جن پر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے, اور ان چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.